بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، عقيدة السلف وأصحاب الحديث للإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله، شرف فضيلة الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله. اور پچھلے درس میں ہم بات کر رہے تھے امام ابو عثمان الصابوني رحمه الله کے اس جملے پر جو انہوں نے نقل کیا امام ابن جریر الطبری سے، اور انہوں نے امام احمد بن حنبل سے بیان کیا ہے، کمن قال لفظ بالقرآن مخلوق فهو جهمی ومن قال غیر مخلوق فهو مبتدع. اس کا تعلق سے غالباً ایک یا دو درس گزر گئے ہیں اسی جملے کی شرح میں، اور ہم پہنچے تھے شرح میں شیخ ربیع حفظه اللہ کی اس جملے پر، ومثل هؤلاء في هذا العصر اہل جنس العمل، اور ان جیسے دور حاضر میں وہ لوگ ہیں جو جنس العمل کی بات کرتے ہیں. اس سے پہلے میں جو چند اوپر جو جملے ہیں وہ میں پڑھ کے بتا دوں تاکہ پتہ چلے کہ ہم اصل بات کیا کر رہے ہیں، اور شیخ صاحب اب یہ مثالیں کیوں دینا چاہتے ہیں، کیونکہ شیخ صاحب بڑے سخت آزمائشیں سے مشکلات سے گزرے تھے، اور مخالفین نے بڑی تہمتیں لگائیں شیخ صاحب پر، شیخ ربیع حفظہ اللہ پر. ان کا کچھ ان کا ذکر کرتے ہیں شیخ صاحب، اور آج کے درس میں کیونکہ کوئی نئی بات نہیں ہوگی اور اسی پہ انشاءاللہ درس مکمل کریں گے، کہ جو مخالفین ہیں انہوں نے کتنی حدیں پار کی ہیں مخالفت میں، کتنی جھوٹ بولے ہیں، الزام تراشیاں کی ہیں، تہمتیں لگائی ہیں سلفی علماء پر. چند مثالیں آج کے درس میں بیان کروں گا، لیکن اس سے پہلے اصل بات جو ہے شیخ صاحب فرماتے ہیں المصنف رحمہ اللہ یجیب علی قول بعض الناس، یہ اوپر چند لائن اوپر کی بات میں کر رہا ہوں، کہ مصنف یعنی امام ابو عثمان الصابوني رحمہ اللہ جواب دے رہے ہیں بعض لوگوں کے اس قول کا، کہ ما ہی وجہت نظر احمد فی تبدیعہم، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے ان لوگوں کی تبدیع کیوں کی ہے جو کہتے ہیں لفظ بالقرآن غیر مخلوق. یعنی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا ہے، ان کا قول مشہور ہے کئی کتابوں میں ہے، کہ من قال لفظ بالقرآن مخلوق فهو جهمی، جس نے کہا میرا لفظ قرآن مجید سے مخلوق ہے تو وہ جہمی ہے. رب سمجھتے ہیں جانتے ہیں جہمیہ کافر ہیں. ومن قال غیر مخلوق فهو مبتدع، جس نے کہا غیر مخلوق وہ بدعتی ہے. اب یہ تو ہمیں بات سمجھ آ گئی ہے کہ جس نے کہا مخلوق ہے لفظ بالقرآن مخلوق وہ تو جہمی ہے، اب جس نے کہا غیر مخلوق وہ بدعتی کیوں ہے؟ اصل سوال یہ ہے، سمجھ آئے؟ تو شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے آخر کیوں لوگوں کی تبدیع کی، کیف یبدعهم کیف بدعهم او حکم علیہم بانهم جہمیہ او شر من الجہمیہ. یعنی جو لفظیہ ہیں جو کہتے ہیں لفظ بالقرآن مخلوق و جہمیہ یا ان سے بھی گئے گزرے ہیں، وہ جو کہتے ہیں غیر مخلوق ہے وہ بدعتی ہیں، تو آخر وجہ کیا ہے؟ پھر جواب میں شیخ ربیع حفظہ اللہ فرماتے ہیں قال لأنهم ليس لهم سلف، کیونکہ ان کا کوئی سلف ہی نہیں ہے. ایک تو دلیل نہیں ہے، پھر سلف کے اقوال میں سے کسی سلفی عالم کا قول بھی نہیں ہے، اور سلف میں سے سلف صالحین میں سے کسی بھی امام کا قول نہیں ہے کہ اس لفظ میں ان کا کوئی بھی امام نہیں ہے، کوئی بھی سلف نہیں ہے، اس لیے بدعتی ہیں۔ اور اس کی دلیل میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، سورة النساء نمبر 115۔ پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں، کیوں تم سبیل المؤمنین کا راستہ چھوڑنا چاہتے ہو اور نئے راستے اختیار کرنا چاہتے ہو، نئے راستے ایجاد کرنا چاہتے ہو فتنوں کے لیے اور مشکلات کے لیے؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے ان کی تبدیع کی ہے اور ان کو گمراہ کہا ہے، اور یہ سخت فیصلے ان کے لیے کیے ہیں کیونکہ ان کا کوئی بھی سلف نہیں ہے، یہ بات ہے۔ تین باتیں اچھی طرح سمجھ لیں جو تین جملے ہیں، اور یہ فتنہ جو ہے اس کا ابتدا جہم صفوان نے کی تھی، جہمیہ نے۔ اصل بات تھی کہ ایک مسلمان کا عقیدہ کیا ہے قرآن مجید کے تعلق سے، کہ قرآن، القرآن و کلام اللہ، بات ہی ختم ہے۔ پھر جب جہمیہ آئے تو انہوں نے کہا القرآن مخلوق، قرآن اللہ کے کلام نہیں، مخلوق ہے۔ اگر کلام اللہ کہتے ہیں تو یہ جو اضافہ ہے، جو نسبت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، مخلوق کی، خالق کی نسبت ہے، جیسے کہ بیت اللہ و ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی، اونٹنی مخلوق ہے، اور بیت اللہ کا گھر انسانوں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، مخلوق ہے، یہ بھی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، اس لیے کلام اللہ بھی نسبت بھی خالق مخلوق کی نسبت ہے۔ جبکہ جو صحیح بات ہے، جو اس میں امام نے بھی صحیح عقیدہ ہے، قرآن سنت کی روشنی میں اور عربی گرامر کے اعتبار سے بھی، کہ اضافہ دو قسموں کا ہوتا ہے، اضافۃ الاوصاف و اضافۃ الاعیان۔ جو اعیان الگ سے ہوں، ان کا اضافہ جب کسی چیز کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کا الگ حکم ہے، اور جو جب کسی چیز کا وصف ہوتا ہے، جب اس کا اضافہ کسی چیز کی طرف ہو تو اس کا معنی کچھ اور ہوتا ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کا ذکر بھی ہے، ید اللہ، اللہ تعالیٰ کی آنکھوں کا ذکر بھی ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے کلام کا ذکر بھی ہے، اور کئی اور صفات بھی ہیں۔ تو جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ جو ہے نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، نسبت الاوصاف ہے، وصف کی نسبت ہے، کہ اللہ تعالیٰ کا صفت ہاتھ کی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شاہ نشان ہے، اور ید اللہ سے مراد اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے۔ اسی طریقے سے کلام اللہ جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کا صفت ہے، جیسے کہ ید اللہ تعالیٰ کا صفت ہے، جس کا علم اللہ ہے، رحمت اللہ ہے، سارے تمام صفات نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہیں، وہ یہ تمام صفات ہیں، تو کلام اللہ کو کیوں خارج کر کے کہہ دے کہ مخلوق ہے؟ یعنی کوئی عربی گرامر کے اعتبار سے بھی کوئی جواز نہ کوئی دلیل ہے۔ پھر جب یہ فتنہ عام ہوا کہ قرآن مخلوق ہے اور رسول کو آزمایا گیا بہت زیادہ، اور امام احمد رحمہ اللہ خصوصی طور پر صبر کرتے رہے، تحمل سے کام لیا، اور صرف ایک جملہ کہتے رہے، مجھے دلیل دکھا دو قرآن اور سنت سے تاکہ میں بھی وہی کہوں جو تم لوگ کہہ رہے ہو۔ اس قول کی کوئی دلیل ہی نہیں کہ قرآن مخلوق ہے۔ پھر کوڑے برساتے تھے اور طرح طرح کے ظلم و ستم کرتے رہے، لیکن امام صاحب اپنے اس موقف سے ذرہ برابر نہیں ہلے، اور ایک ہی مطالبہ تھا کہ کوئی دلیل دکھا دیں قرآن مجید سے یا صحیح حدیث سے یا سلف کے اقوال سے، دکھا دیں کہ کس کا یہ قول ہے، کس نے یہ کہا ہے۔ پھر جب یہ فتنہ ختم ہوا تو پھر ان اہل بدعت نے ایک نئے راستہ اختیار کیا اور یہ کہنا شروع کر دیا القرآن و کلام اللہ، جیسے کہ اہل سنت والجماعت اور سلف جو ہے وہ شروع میں کہتے تھے اس فتنے سے پہلے، کہ القرآن و کلام اللہ، جزاک اللہ خیر۔ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے یہ فرمایا کہ یہ بھی جہمی ہیں جو سکوت سے اختیار کرتے ہیں۔ فتنے سے پہلے تو بات سمجھ میں آتی تھی کہ القرآن و کلام اللہ، اب فتنے کے بعد جب وہ یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ القرآن مخلوق، تو پھر کہتے القرآن و کلام اللہ، خاموشی اختیار کرتے تھے۔ جبکہ فتنے کے بعد اور فتنے کے وقت جو اہل سنت جماعت کا عقیدہ تھا وہ کیا تھا؟ القرآن کلام اللہ غیر مخلوق. اب یہاں پر الگ ہو گیا اہل سنت اور جماعت اور اہل بدعت. اگر آپ اہل سنت میں سے تو آپ کو واضح کہنا چاہیے کہ القرآن کلام اللہ غیر مخلوق. اب یہاں پر سکوت کیوں اختیار کرنا چاہتے ہیں؟ غیر مخلوق کیوں نہیں کہنا چاہتے؟ دیکھیں کہ آپ عقیدے میں کوئی خلل ہے, اور اس خلل کو واضح کرنے کے امام صاحب نے حد فاصل بیان کر دیا ہے. یا تو آپ کہیں گے القرآن کلام اللہ غیر مخلوق اہل سنت میں سے ہیں, یا کہیں گے مخلوق جہمیہ میں سے ہیں. اگر آپ خاموشی اختیار کرتے ہیں تو آپ کا بڑا سوال نشان, آپ بھی جہمیہ میں سے ہیں. پھر انہوں نے جب یہاں پر پکڑ ہوئی تو انہوں نے پھر اور ایک بدعت ایجاد کی, اور انہوں نے کہا کہ لفظ بالقرآن مخلوق, کہ لفظ جو میں زبان سے ادا کرتا ہوں یہ مخلوق ہے. اس میں دونوں احتمالات ہیں, وہ لفظ جو میرے زبان سے نکل رہا ہے کیونکہ میں مخلوق ہوں, میرے زبان مخلوق ہے, میرے آواز مخلوق ہے, تو جو میں پڑھ رہا ہوں میری زبان جو ادا ہو وہ بھی مخلوق ہے. ایک تو یہ معنی ہے اور یہ صحیح ہے. یا وہ جو میں جو پڑھا جا رہا ہے, جو اللہ کی پاک کلام ہے, جو قرآن ہے, وہ تو مخلوق نہیں ہے. تو لوگوں کو اس لیے اس کشمکش میں ڈال دے کہ معنی یہ والا ہے یا وہ والا ہے, کون سا معنی ہے. تو اس لیے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا جس نے کہا لفظ بالقرآن مخلوق فہو جہمی, جس نے لفظ کی بدعت ایجاد کی ہے اور کہا لفظ بالقرآن مخلوق یہ بھی جہمی ہے. احتمالات اگرچہ دونوں ہیں تو اس میں وہ پھنسانا چاہتے ہیں وہ خود پھنس گئے. تو وہاں صبر کہتے ہیں نا کہ سانپ گردن سے پکڑے نا اس کو مارنے کے لیے, تو اس کے خاتمے کے لیے وہی کافی ہے. اگر آپ اس کو پوچھ سے پکڑتے رہے گے کسی اور جگہ سے تو ڈسے گا ضرور. تو امام صاحب نے ان کو گردن سے ہی پکڑا ہے کہ اگر جس جو بھی کہتے لفظ بالقرآن مخلوق وہ جہمی ہے, اور پھر آگے فرمایا جو کہتے غیر مخلوق وہ بدعتی ہے. اب یہاں پر بعض لوگوں کو بڑا اشکال ہوا, بھئی یہ تو سمجھ میں آ گیا لفظ بالقرآن مخلوق جہمی ہے, کیونکہ وہ چور راستے چور دروازے اپنے اس بدعت کو اس کفری عقیدے کو قائم رکھنے کے لیے کہ قرآن مخلوق ہے, انہیں الگ الگ راستے اور الگ الگ ہیلے کرنے کی کوشش کی ہے, ناکام ہوئے. اب یہ کہنا کہ لفظ بالقرآن غیر مخلوق صحیح ہے کہ نہیں؟ صحیح تو ہے, لیکن بدعت کیوں ہے؟ کیونکہ سلف میں سے کسی نے کہا ہی نہیں ہے, تو تم کیوں کہہ رہے ہو؟ اصل بات یہ ہے عقیدے کے معاملات میں وہ بات جو سلف سے ثابت نہیں ہے وہ نہیں کی جاتی. اگر کوئی کر لے تو پھر ان کا شمار بھی بدعت میں ہوتا ہے. پھر شیخ صاحب فرمایا, شیخ ربیع حفظہ اللہ, اور دلیل بھی بیان کر دی ہے سورۃ النساء ورس 15 کی, کیونکہ سلف کا راستے کو چھوڑ کے جو سبیل المؤمنین ہے کوئی اور راستے ایجاد کرتے اور اختیار کرتے ہیں, اور یہی طریقہ اہل بدعت کا ہے. اب پھر وہ دو مثالیں دیتے ہیں مختصر سی. پہلے فرماتے ہیں جیسے کہ دور حاضر میں اہل جنس العمل, جو جنس عمل کی بات کرتے ہیں اور ایمان میں اسے داخل کر دیتے ہیں تاکہ اہل سنت والجماعت کو گمراہ کر اور ان کو ہلاک کریں, یہ جو اہل سنت پر یہ طعنہ زنی کرتے ہیں جنس العمل کے تعلق سے, تو ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ تمہارا سلف کون ہے اس معاملے میں, اس فتنے میں اور اس تہمت میں جو تم لوگوں نے اہل سنت جماعت پہ لگائی ہے, تمہارا کون سلف ہے؟ تم سے پہلے اہل سنت میں سے کس نے کہا اور سلف میں سے کس نے کہا ہے, اور کس نے اس کو ایمان کی تعریف میں داخل کیا, اسے ایمان کا رکن بنا دیا ہے؟ اے جھوٹے, تمہارا سلف اس میں کون ہے کہ تم لوگوں نے گمراہی کے فتوے لگائے اہل سنت پر اور یہ فتنے ایجاد کیے ہیں؟ یہ جو جنس العمل کی بات کرتے ہیں اور انہوں نے اس قسم کے جو لوگ ہیں جو فتنے چاہتے ہیں اور سنت پر بہت ساری مصیبتیں چاہتے ہیں, ان کو بھی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے بدعتی کہا ہے, جیسا کہ لفظ کے مسئلے میں ہوا ہے. جیسا فرمایا میں جو ہوں ان لوگوں کو کا شمار انہی میں کرتا ہوں, جیسے کہ لفظیہ کو امام احمد بن حنبل نے بدعتی قرار دیا ہے, میں بھی ان لوگوں کو شیخ ربیع حفظہ اللہ فرماتے ہیں بدعتی قرار ہی دیتا ہوں, اسی بنیاد پر جس بنیاد پر امام صاحب نے لفظیہ کو بدعتی کہا ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ لأنهم ليس لهم سلف، کیونکہ سلف ہی نہیں ہے اس معاملے میں، یہ بدعتی ہیں، گمراہ ہیں، اور رسول الجماعت کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں، اور سلف دعوت کو مارنا چاہتے ہیں، اس کا خاتمہ چاہتے ہیں، اور جو سلف دعوت والے ہیں علماء ان کا بھی خاتمہ چاہتے ہیں، اور ان پر حکم لگاتے ہیں ارجاء کا کہ وہ مرجی ہیں. حقیقتاً یہ لوگ جو ہیں خود گمراہ ہیں. سلف صالحین نے، یعنی جو بات جو سلف سے ثابت ہے ایمان کی تعریف کے متعلق، کہ انہوں نے اس بات کو واضح کیا ہے اور اس کی تقریر کی ہے کہ بے شک ایمان قول اور عمل ہے، فرما برداری سے بڑھتا ہے اور نافرمانی سے کم ہوتا ہے. سارے کے سارے سلف یہی بات کرتے ہیں، اور مرجیہ کے ان لوگوں نے مخالفت کی ہے، یعنی سنن جماعت نے اس تعریف سے جو ایمان کی تعریف بیان کرتے ہیں، اس تعریف سے مرجیہ کی مخالفت کی ہے، اور ان پر حجتیں اور براہین قائم کی ہے، اور ان کو گمراہ ثابت کیا ہے. تو یہی کافی تھا. اور یہ قول جو ہے کہ الایمان قول وعمل واعتقاد سرده کتاب اللہ و سنت رسول علیہ الصلاۃ والسلام واجمع علیہ السلف. شیخ ربیع اللہ فرماتے ہیں یہ جو قول ہے، یہ جو تعریف ہے ایمان کی، کہ ایمان قول و عمل ہے اور اعتقاد ہے، اس کی سند یعنی اس کی دلیل جو ہے قرآن مجید ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اس پر سلف کا اجماع بھی ہے. تو پھر تم کیوں اس لفظ کو چھوڑ کر نئے لفظ یا دوسرے لفظ ایجاد کرتے ہو؟ اچھا، اصل مسئلہ کیا ہے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ ایمان کی تعریف جو ہے، اچھا ایمان کی تعریف بھی عقیدہ کے اصول میں سے ایک اصول ہے الگ سے. ایک تو ارکان ایمان ہے، ایک الگ سے اصل ہے، ان کی تفصیل کو جاننا. دوسرا ہے تعریف الایمان، ایمان کی تعریف، یہ ایک الگ سے اصول ہے عقیدہ کے، اہل سنت جماعت کے نزدیک. اچھا، تعریف ایمان کی تعریف میں تین چیزیں ہیں، قول ہے اور عمل ہے اور اعتقاد ہے. قول باللسان، تصدیق بالجنان، عمل بالارکان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. ہم نے بار بار پڑھا ہے، وہ سب جانتے ہیں. جنس العمل کی بات کیا ہے، اور کیوں شیخ ربیع فضل اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بدعتی ہیں، ان لوگوں نے یہ چیز ایجاد کی ہے؟ اگر کوئی شخص پوچھے کہ جو شخص عمل نہیں کرتا کیا وہ کافر ہے، کیا جواب ہے؟ جی کافر ہے، نہیں ہے. تفصیل کیوں ہے؟ کیونکہ عمل ایک جیسے نہیں ہیں. اگر تو عمل ایک ہی جنس کا ہوتا تو تب سے جواب ایک ہونا چاہیے تھا. جس نے عمل کو ترک کر دیا ہے تو اسلام ایمان ہی ختم ہو گیا اس کا، ٹھیک ہے نا؟ تو بات جنس عمل کی نہیں ہے کہ کوئی بھی عمل، سب عمل ایک جیسے اور جنس عمل کی ایک ہی جنس ہے. یہ جنس العمل کی بات ہو رہی ہے جو ان لوگوں نے اہل سنت جماعت کے علماء کو گمراہ کرنے کی ناکام کوشش کی ہے، طانہ زنی کی ہے. اگر بتاتا ہوں کہ وجہ کیا تھی، ٹھیک ہے نا؟ تو اصل جو ہے فرق جنس العمل کا اور عمل کا. سلف نے جنس العمل کہا ہے یا عمل کہا ہے؟
عمل.
تو جنس کے لفظ کیوں آپ لوگوں نے، جیسے کہ جہمی نے لفظ کا اضافہ کیا ہے، لفظیہ، لفظ بالقرآن مخلوق، لفظ کو انہیں شامل کر دیا ہے اس تعریف میں، ان لوگوں نے جنس کو شامل کر دیا ہے. تو کوئی فرق ہے دونوں میں؟ ان کا بھی سلف نہیں، ان کا بھی سلف نہیں. اچھا، فرق کیا ہے؟ دیکھیں، بعض ایسے اعمال ہیں جن کو ترک کرنے سے مسلمان دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور بعض ایسے ہیں ایمان میں کمزوری ہوتی ہے، کمال اور ایمان میں کمی ہوتی ہے، ایمان کامل ناقص ہوتا ہے، اور بعض اعمال ایسے جو بالکل ایمان کو ختم کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اب کلمہ توحید، توحید کو چھوڑنے والا توحید عمل ہے کہ نہیں؟ جو توحید کو چھوڑ دیتا ہے اور شرک کرتا ہے، یہ کون سا عمل ہے؟ جو ایمان کو ختم کر دیتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا، جس نے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچائی، اس پر ظلم کیا ہے، یہ بھی عمل ہے کہ نہیں؟ یہ کون سا ہے؟ اس سے ایمان کا خاتمہ ہوگا یا ایمان کی کمی ہوگی؟ تو ایمان کی کمی ہوئی تو اس نے یہ گناہ کیا ہے. تارک الصلاۃ، جس نے نماز کو ترک کیا، یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ نماز فرض ہی نہیں ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ دار اسلام سے خارج ہے. یہ بھی ایک عمل دیکھیں, ترک الصلاۃ ایک عمل ہے. جس نے اس عقیدے سے نماز نہیں پڑھی کہ نماز فرض نہیں ہے وہ کافر ہے, اور جس نے نماز سستی کاہلی کی وجہ سے نہیں پڑھی اس پر علماء کا اختلاف ہے, کس نے کہا کافر ہے کس نے کہا کافر نہیں ہے. لیکن اتفاق کی چیز پہ ہے, ایمان کی کمی لازمی ہے. کس نے کہا مکمل خاتمہ ہو جاتا ہے, اتنا کم ہو جاتا ہے, کس نے کہا مکمل خاتمہ نہیں ہوتا. الغرض, تو جب ایک ہی عمل ہے نماز کو دیکھ لے, اس پر بھی یا تو دار اسلام سے خارج ہے یا نہیں ہے, لیکن ایمان کی کمی واقع ہوتی ہے. تو یہ کہہ رہے کہ جنس العمل کی بات کرنا اور اس کو ایک ہی سانچے میں رکھ کر کہہ دینا کہ ہے یا نہیں ہے, یہ تو بدعت کا طریقہ ہے, سنت کا طریقہ نہیں ہے. تو یہ شیخ ربیع حفظہ اللہ بات کر رہے ہیں. اچھا آگے فرماتے ہیں, اور پھر دوسری بدعت بھی ہے ان لوگوں کی جو کہتے ہیں کہ سلف کے اقوال کے اوپر ہم کچھ نہیں کہتے, اور یہ کہنا کہ اتنی کم ہو جاتا ہے یہاں تک اس میں سے کوئی باقی حصہ نہیں رہتا, جیسے شخص جو ہے بدعتی اور مرجی ہے, اور جو کہتا ہے کہ ایمان قول عمل ہے اور بڑھتا ہے اور کم ہوتا ہے اور کم ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس میں سے کوئی چیز نہیں رہتی مگر ایک ذرے کے, فرماتے ہیں یہ شخص بدعتی ہے اور مرجی ہے. شخص فرماتے ہیں جو ان کا خبیث نیا قول ہے, یہ دوسری بدعت ہے کہ سلف سارے بدعتی ہیں ان کے نزدیک, کیونکہ امام اسلام جو ہے جس میں امام احمد بن حنبل امام بخاری شامل ہیں یہ تمام بدعتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ سب کہتے ہیں کہ ایمان کم ہو جاتے یہاں تک کہ اس میں سے کچھ باقی رہتا نہیں ہے, اور یہ لوگ جو ہیں یہ گمراہ کرتے ہیں, وہ فتوی لگاتے گمراہ کی اہل سنت پر, اب ان کی تبدیع کرتے ہیں, اور جو دور حاضر کے علماء ہیں ان کی بھی تبدیع کرتے کہ وہ بدعتی ہیں یعنی اور مرجی ہیں, لیکن ان کی جو خباثت اور جہالت ہے ان کی خباثت و جہالت کی وجہ سے ان کو یہ نہیں پتہ کہ ان کے ان اصول کو جو انہوں نے ایجاد کیے ہیں اور جو بدعتیں کی ہیں وہ یعنی وہ کتنی خطرناک ہے. اب وہ کہتے ہیں چاہے جانتے ہو یا انجانے میں اہل سنت پر قذف کرتے جھوٹا الزام لگاتے ہیں, گزرے ہوئے سابقین اللاحقین اور بعد جو آنے والے ہیں کہ یہ سب بدعتی ہیں, کیوں کہ انہوں نے یہ نہیں کہا حتی لا یبقی منہ شیء کہ اس میں سے کوئی بچتا نہیں ہے. جیسا فرماتے ہیں میں نے ایک لیکچر میں کہا تھا, شیخ ربیع حفظہ اللہ فرماتے ہیں میں نے ایک لیکچر میں کہا تھا کہ ایمان بڑھتا ہے یہاں تک کہ پہاڑوں کی طرح ہو جاتا ہے, پہاڑوں کی مانند ہو جاتا ہے, اور کم ہو جاتا ہے یا کم ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ ذرے برابر سے بھی کم ہو جاتا ہے. اور اسی مجلس میں شیخ صاحب فرماتے ہیں میں نے کہا کہ کیونکہ اعمال جو ہے وہ ایمان میں سے ہیں, اعمال ایمان میں سے ہیں یعنی ایمان کا حصہ ہے, بارک اللہ فیکم, اور ایمان عمل کے بغیر ضائع ہو جاتا ہے, اور کوئی مسلمان اس عمل کو ترک کرنے کی وجہ سے دار اسلام سے بھی خارج ہو سکتا ہے یہاں تک کہ اس میں سے ذرہ برابر بھی ایمان رہ جاتا ہے, بارک اللہ فیکم. شاہ صاحب فرماتے ہیں اللہ کی قسم جن لوگوں نے تبدیع کی ہے میری بدعتی کہا ہے اور مجھے مرجی کہا ہے اسی بنیاد پر, سبحان اللہ. تو شاہ صاحب فرماتے ہیں یہ اہل اہواء ہیں, اہل خبث ہیں, یعنی ان کی جو خواہش نفس ہے یہ بھرتی نہیں ہے, اور یہ خباثت والے لوگ ہیں. اگر آپ ان کو کوئی نصیحت کرتے ہیں کسی غلطی کی وجہ سے جو ان سے ہوتی ہے, تو پھر تمہارے پر یہ الزام تراشیاں کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کے دشمن ہو, تم اللہ تعالیٰ پر طعن کرتے ہو, انبیاء پر طعن کرتے ہو, صحابہ پر طعن کرتے ہو, کچھ ہم گستاخی کرتے ہو, اور فرشتوں پر بھی طعن کرتے ہو, کچھ ہم گستاخی کرتے ہو. یہ قذف اور یہ جو الزام تراشیاں ہیں ان کی طرف سے بہت بڑا جرم ہے. دوسری بات جو شیخ صاحب فرما رہے ہیں یہاں پہ, یہ ایمان ہم سب جانتے ہیں بڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ پہاڑ اس سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے, اور کم بھی ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ ذرہ برابر رہ جاتی ہے, ختم بھی ہو جاتا ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں میں نے ایک لیکچر میں کہا یہ جملہ, تو نے کہا تمہارا سلف کون ہے اس جملے میں, تو تمہارے میں تو کوئی سلف نہیں ہے اس لیے تم مرجی ہو. مرجیہ کون ہے؟ البدعت ہے جو ایمان کو جو عمل کو ایمان سے خارج کر دیتے ہیں. کہ آپ کے اس جملے سے آپ نے عمل کو ایمان سے خارج کر دیا اس لیے آپ بھی مرجی ہیں. اور تمہارا سلف کون ہے, کس نے کہا ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ قول معروف ہے, امام حنبل حنبل سے بھی ثابت ہے, امام بخاری سے بھی ثابت ہے, اہل سنت جماعت تمام علماء اور اماموں سے ثابت ہے کہ ایمان جب بڑھتا ہے تو وہ کم بھی ہوتا ہے. جو قرآن مجید میں بڑھنے کی دلیل تو ہے, کم ہونے کی نہیں ہے. تو علماء نے کہاں سے کمی کی دلیل لی ہے؟ اسی کے مفہوم مخالف میں سے, یعنی جو بڑا ہے پہلے کم تھا تو بڑا ہے نا. کوئی چیز جب بڑھتی ہے یا زیادہ ہوتی ہے, پہلے کمی ہو پہلے کم ہوتی پھر بڑھتی ہے, بڑھنے کے بعد یا بڑھنے سے پہلے کیا تھی وہ؟ تو کم تھی نا. تو ایمان بڑھتا بھی ہے کم بھی ہوتا ہے. اور فرماتے ہیں اتنا کم ہوتا ہے جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں, اب اس بندوں کو بھی نکالو جہنم سے جس کے دل میں ذرے برابر ایمان یا رائی کے دانے کے برابر ایمان باقی ہے. صحیح بخاری کی حدیث میں آیا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس بندے نے یہ جب زندہ تھا یہ عمل بھی کرتا تھا, مومن تھا, مسلمان مومن تھا, نماز بھی پڑھتا تھا, زکوٰۃ بھی دیتا تھا, بہت سارے اعمال بھی کرتا تھا, لیکن ایمان کی کمزوری تھی, کچھ گناہ بھی کرتا تھا ایمان کی کمزوری کی وجہ سے. اور ایمان کم ہوتا گیا کم ہوتا گیا یہاں تک کہ اب ذرہ برابر یا ایک رائی کے دانے کے برابر ایمان باقی رہا. تو نص تو موجود ہے, کمی کا نص موجود ہے کہ نہیں؟ اب جب کوئی عالم اس کو اس کی شرح کرتا ہے, سمجھاتا ہے, ان نصوص کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن مجید کی آیات کو اس میں زیادہ ہونے کا ذکر ہے اور ان حدیث کو اس میں کم ہونے کا ذکر ہے, اور پھر سمجھانے کی کوشش کرتا ہے لوگوں کو کہ ایمان بڑھتا ہے پہاڑوں کی مانند ہو جاتا ہے اور کم ہو جاتا ہے یہاں تک کہ ذرہ برابر ہو جاتا ہے, تو اس میں کون سی بدعت کی بات ہے؟ نصوص کی روشنی میں ہے کہ نہیں؟ اور سلف نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ نہیں, وضاحت کی ہے کہ اپنی کتابوں میں, شیخ صاحب فرماتے ہیں امام حنبل حنبل نے اور امام بخاری نے کہا ہے, اس میں سلف بھی موجود ہے. تو کہ یہ کہ تمہارا کوئی سلف نہیں اس بات میں, محض ایک بہتان ہے اور جھوٹ ہے. یعنی ان لوگ شیخ صاحب فرما رہے ہیں کہ صرف فتنے باز ہیں, فتنے چاہتے ہیں, جھوٹے الزام لگاتے ہیں کسی عالم کو گرانے کے لیے اور سلفی دعوت میں بہت سے رکاوٹیں پیدا کرنے کے لیے اور اپنی بدعت کو جو ہے نا بڑھانے کے لیے, اس کی نشر و اشاعت کرنے کے لیے. دیکھیں بدعت ہی کے لیے سب سے خطرناک چیز کیا ہے؟ کیا چیز ہے بدعت ہی کے لیے سب سے خطرناک چیز؟ بدعت کے سب سے بڑے دشمن کون ہے؟ جو اس کی ان کی بدعت جو ایکسپوز کرے, جو بدعت کو ایکسپوز کرتا ہے, بدعت کو بتاتا ہے کہ بدعت ہے, کیوں ہے, اس کی دلول کیا ہے, کیوں بدعت ہے, ٹھیک ہے نا. اور پھر نصیحت بھی کرتے ہیں ان کو, وہ جو نہیں مانتے پھر الزام تراشے کرتے ہیں. اس کو مطلب اس کا کیا مطلب ہے؟ جب آپ کے کوئی اوپر جو جب کوئی تہمتیں لگاتا ہے, تہمت کون لگاتا ہے, جھوٹ کون بولتا ہے؟ جو کمزور ہو نا, جس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہو. عام لفظوں میں لوگ کہتے ہیں گالی کون دیتا ہے؟ طاقتور گالی نہیں دیتا, طاقتور طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ کو روکتا ہے اور صبر تحمل سے کام لیتا ہے. بہادرونی ہے جو ہاتھ اٹھا کے اس کی ہڈی پسلیا کر دے, نہیں, بہادر وہ ہے جو اپنے غصے پر قابو پا لیتا ہے جبکہ وہ طاقت بھی رکھتا ہے, صبر تحمل سے کام لیتا ہے. یہی کچھ ہوا ہے, اہل سنت جماعت نے صبر تحمل سے کام لیا, نصیحت بھی کی. اچھا سا فرماتے میں نے ان کو رازداری میں نصیحت کی ہے, اکیلے میں نصیحت کی ہے, وہ لوگوں نے کیا کچھ کیا ہے. جب ان کی باتیں سرعام ہوئی تو سرعام ان کو بھی خلاف بات کی ہے, کیونکہ یہی اصول ہے نا. آپ کوئی گناہ کرتے ہیں پردہ پوشی میں تو آپ کے پردے میں ہی آپ کی نصیحت کی جاتی ہے. جب آپ کے یہ بدعت یا یہ جو غلط بیانی ہے سرعام ہو جاتی ہے تو پھر اس کی نصیحت بھی نشاندہی بھی سرعام کی جاتی ہے. الغرض پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں وہ اصل بات یہ کہ یہ خود تکفیری ہیں جو چھپے ہوئے ہیں اور کوئی بھی راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں تاکہ اس جماعت کے علماء اور اہل سنت کی تکفیر کریں, تو اس طریقے سے ان الزام تراشیں لگاتے ہیں یا ان الزام تراشیوں سے ان کی یہ تکفیر کرنا چاہتے ہیں. اہل سنت جماعتوں کی ان کو نصیحت کرتے ہیں ان غلطیوں سے اور ان جو جرم وہ کرتے ہیں تو وہ پھٹ پڑتے ہیں کل براکین بالتبدیع والتکفیر, یا آتش فشاں ہوتے ہیں نا, براکین جمع برکان, برکان کہتے ہیں آتش فشاں کو, ولکینوں کو, کہ ولکینوں کی طرح آتش فشاں کی طرح پھٹ جاتے ہیں اور مسلمانوں کی اہل سنت جماعت علماء کی تکفیر اور تبدیع کرتے ہیں اور کفر اقوال سے انہیں موسوم کرتے ہیں. یہ لوگ جو ہیں جہمیہ سے بھی زیادہ خطرناک ہیں, اسلام پر یہ لوگ جو ہیں جہمیہ سے بھی زیادہ خطرناک ہیں، کیونکہ یہ سلفوں کا لباس کا لبادہ اوڑھ لیتے ہیں، جھوٹا لباس سلفوں کا اوڑھ لیتے ہیں، اہل سنت اور جماعت کو جو ہے کفر پر قذف کرتے ہیں اور جھوٹے الزامات لگاتے ہیں۔ اور پھر دوسری بات جو شیخ صاحب پر کہ شیخ ربیع حفظہ اللہ پر دوسرا بہتان جو لگایا، شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ بہتان اور اجرام میں سے یہ ہے کہ یہ دعویٰ کرتے ہیں اب کہ میں یہ کہتا ہوں کہ اصول دین سے مطلقاً تنازل کرنا جائز ہے، کہ آپ اصول دین کو آپ چھوڑ سکتے ہیں دعوت کی مصلحت کے لیے۔ یعنی شیخ صاحب فرماتے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ اسلام سے خارج ہونا جائز ہے، اور یہ تب کہتے جب یہ کہتے ہیں کہ یجوز التنازل عن اصول الدین، کہ اصول الدین سے تنازل جائز ہے، اور ویحاربون علی ذلک ویوالون ویعادون ویہجرون، وہ اسی پر یہ جنگ کرتے رہتے ہیں، اور اسی پر دوست دشمنی قائم کرتے ہیں، اور حجر بھی اسی بنیاد پر قائم کرتے ہیں، رسول جماعت پر یہ تہمتیں لگاتے ہیں کہ اصول الدین سے بھی کوئی شخص جو ہے تنازل کر سکتا ہے، یعنی اسلام سے تنازل کر سکتا ہے یا اسلام سے کفر بھی کر سکتا ہے، رسالت پر بھی کفر کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے سنت و جماعت پر یہ تہمتیں لگاتے ہیں، قاتلہم اللہ انہا یوفکون، آمین رب العالمین۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں اتنے بڑے فجور ہے جس کی کوئی مثال نہیں ہے، یہاں تک کہ خوارج اور روافض جو ہیں وہ اس فجور تک نہیں پہنچے۔ آپ ان کے بڑوں کو نصیحت کرتے ہیں کسی جرم سے جب وہ جس کا ارتکاب کرتے ہیں، تو پھر بڑے پن کے مظاہرہ کرتے ہیں، تکبر سے وہ آپ کے بات کو قبول نہیں کرتا، اور اہل سنت و جماعت کے خاتمے کی کوشش کرتا ہے، یہاں یعنی انٹرنیشنل لیول پر، عالمی لیول پر، عالمی سطح پر۔ آپ اسے کہتے ہیں رازدار میں کہ آپ سے یہ غلطی ہوئی ہے، فلاں فلاں غلطی آپ سے ہوئی ہے، وہاں پر پھٹ پڑتا ہے انہی باتوں سے جو وہ آپ کے اوپر تہمتیں لگاتا ہے، جو روافض کے دماغ میں بھی کبھی ایسی باتیں نہیں آ سکتی، ایسے الزام تراشیاں کرتا ہے۔ آپ ان کو بلاتے ہیں کتاب اور سنت کی دعوت کی طرف، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف، تاکہ وہ اسے لازم پکڑے، فروعاً و اصولاً لیلاً و نہاراً، دین کے رسول جماعت کے جو ہے نا قرآن و سنت کے سے تمسک کرے اصول فروع میں، اور دن و رات ہر وقت میں۔ لیکن اس کے بدلے میں شیخ صاحب فرماتے ہیں وَقْذِفُونَكَ أَنَّكَ تَدْعُو النَّاسَ لِلْخُرُوجِ عَنِ الْإِسْلَامِ وَلِلتَّنَازُلِ عَنْ أُصُولِ الدِّينِ، لیکن یہ تمہیں تمہارے پر یہ الزام تراشے لگاتے ہیں کہ تم لوگوں کو دعوت دیتے ہو تاکہ وہ اسلام سے خارج ہو جائیں اور اصول الدین سے بھی دستبردار ہو جائیں، یہ جھوٹ ہے یہ۔ اور اس کے جو گروہ والے ہیں، رب الکعبہ رب کعبہ کی قسم، شیخ ربیع حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جھوٹے الزامات ہیں۔ یہ شخص جو ہے اس نے تمام مراعات جو مصالح اور مفاسد کا جو معاملہ ہے اس کا انکار کیا ہے کہ اسلام میں مصالح و فاسد کو بھی دیکھا جاتا ہے۔ پہلے یہ کہتے تھے کہ آپ دعوت السلفی میں کوئی بھی مصلحت کو مدنظر نہیں رکھتے، جیسے کہ اہل علم کا طریقہ ہے، اور کہتے وہ اس کا انکار بھی کرتے، علماء پہ طعنہ زنی بھی کرتے ہیں کہ علماء جو ہے وہ علماء جو ان مصالح و مفاسد کو مدنظر رکھتے ہوئے دعوت کا کام کرتے ہیں، اور انکار کرتے ہیں کہ اس چیز کو جو جسے مصالح مفاسد کہا جاتا ہے، اور عملی انکار کرتے ہیں جس پر کوئی غبار نہیں ہے کہ اس کا انکار کرتے ہیں، اور بعض اوقات لفظی طور پر بھی لوگ انکار کرتے ہیں، یعنی جن لوگوں نے شیخ ربیع کی مخالفت کی ہے۔ میں آگے بتاتے کہ اصل بات کیا تھی، کہ یہ بات یہ کیوں الزام تراشے لگ رہے ہیں، یعنی آپ کوئی بات کہاں پہ کرتے ہیں اور آپ کے جو دشمن ہیں وہ آپ کی باتوں سے کس طریقے سے غلط معنی اخذ کر لیتے ہیں، اور اپنے معنی اس میں شامل کر کے اپنی مرضی کے آپ کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو شیخ صاحب فرماتے ہیں وہ خود جو ہے ان کے دروس میں، ان کے کئی لیکچر میں واضح ہوئے کہ انہوں نے خود انکار کے مفاسد اور مصالح کا، جب کوئی تہمت ہمارے اوپر لگاتے کہ آپ جب دعوت کا کام لیتے ہو بڑے سخت، آپ جانتے ہیں کہ شیخ ربیع حفظہ اللہ پر کتنی یعنی یہ تہمتیں، بڑے سخت ہیں، بڑے سخت دعوت دیتے ہیں، اور جب مصلحت کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں دیکھیں یہ تو دین کو چھوڑ رہا ہے، یہ تو مصلحت کی بات کر رہا ہے، جبکہ خود اس کا انکار کرتے ہیں۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں وہ صرف زبانی کلام ہی کہتے ہیں، تطبیق کچھ نہیں کرتے، عمل نہیں کرتے، اور جھوٹ کی بنیاد پر یہ باتیں کرتے ہیں، اور اس طریقے سے انہوں نے سلفیوں کو ہلاک کیا ہے، اس سلفیت کو بھی تمام زمین پر مشرق سے لے کے مغرب تک. اور جب میں نے اسے رازداری میں نصیحت کی ہے تو پھر میرے اوپر جو ہے نا تکفیر کے فتوی لگانا شروع کر دیے ہیں، اور یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رسالت سے تنازل کیا اور دستبردار ہوئے ہیں. فرماتے ہیں کہ دیکھیں کتنی بڑی جرأت ہے جس کا کوئی مثال نہیں ہے. میں نے یہ کہا تھا، یعنی اصل بات یہ ہے اب کہ میں نے یہ کہا تھا، شیخ ربیع اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صلح الحدیبیہ کے موقع پر وہ عہد نامہ لکھا جا رہا تھا، اس میں جب اس بات پہ اس جملے پہ اعتراض ہوا، رسول اللہ کے جملے پر اعتراض ہوا کہ عمر بن ہشام نے کہا کہ آپ یہ نہ لکھیں، سیدنا علی لکھ رہے تھے ایک طرف، دوسری طرف عمر بن ہشام جو لکھ رہے تھے، تو جب سیدنا علی رضی اللہ عنہ لکھا ہے من محمد رسول اللہ، تو عمر بن ہشام نے کہا ہم تو یہ نہیں مانتے کہ اللہ کا رسول ہے، لیکن محمد بن عبد اللہ. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدنا علی کو کہ آپ اسے مٹا دیں. سیدنا علی نے فرمایا کہ میں نہیں مٹاتا اسے، میں رسول اللہ کے لیے میں کیسے مٹاؤں. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے دیکھا کہاں پہ لکھا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، پڑھ نہیں سکتے تھے. تو سیدنا علی نے اشارہ فرما کے دکھایا کہ میں نے اس جگہ پہ لکھا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اسے مٹایا اور لکھا محمد بن عبداللہ، تاکہ یہ اعتراض دور ہو. شیخ ربیع اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر مصلحت کو مدنظر رکھتے ہوئے اپنے نام سے رسول اللہ کو ہٹا کے محمد عبداللہ لکھ دیا. وہ اصل مقصد یہی تھا نا، یا مصلحت اس معاملے میں یہ تھی کہ صلح ہو رہے صلح الحدیبیہ میں صلح نامہ لکھا جا رہا تھا، ان کے اعتراض کو دور کرنے کے لیے مصلحت کی بنیاد پر، اور مصلحت کا لفظ شیخ ربیع نے بیان کیا ہے، اور اصل بات مصلحت کی ہو رہی ہے نا، یعنی اس میں دین اسلام کو فائدہ تھا یا نقصان تھا، فائدہ مصلحت ہوتی ہے کہ نہیں. اسی کو مدنظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اسے مٹا دو، اور اس کو مٹایا گیا. جب شیخ ربیع حفظہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ مصلحت کی بنیاد پر ہے، تو لوگوں نے کہا دیکھے کہ شیخ ربیع نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کو بھی سے دستبردار ہو گئے، رسول اللہ کے لفظ جب نکالا ہے تو رسالت سے دستبردار ہو گئے. یہ کون سی مصلحت ہے دین کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا رسالت سے بھی تنازل کر دیا ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں شیخ ربیع حفظہ اللہ، اور یہ جو ہیں اور ان کے بعد جو حدادیہ جو ہیں یہ میرے بارے میں کہتے ہیں کہ میں نے یہ کہا ہے الرسول تنازع عن رسالتہ، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اپنے رسالت سے تنازل کیا اور دستبردار ہو گئے. یعنی میں نے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تکفیر کی ہے، صحابہ کی بھی تکفیر کی ہے. یعنی کتنی بڑی جرأت ہے شیخ صاحب فرماتے، اس جرأت کی کوئی مثال آپ کو نہیں ملتی، اور نہ ہی اس فرقے سے کوئی زیادہ خطرناک اور فاجر و فاسق ہے، سب سے زیادہ یہی خطرناک ہیں، سب سے زیادہ یہی فاجر اور فاسق ہیں. اب اچھی طرح اس مسئلے کو جان لیں ہر جگہ پہ، اور اس کا پیچھا کریں، یہ خبیث فرقہ ہے، یعنی اس خبیث فرقے کا پیچھا کریں اور دیکھیں یہ کہاں کہاں ہے، تاکہ ان کی نشاندہی کریں اور لوگ ان کے شر سے یعنی بچ سکے. پھر شیخ صاحب فرماتے میرے بارے میں یہ بھی کہا کہ میں نعوذ باللہ، شیخ صاحب فرماتے میرے بارے میں یہ بھی کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کو گالی دیتا ہوں، انبیاء کو گالی دیتا ہوں، جبکہ میں جو صغار سلفی طالب علم ہیں ان کا دفاع کرتا ہوں سلفیت کی وجہ سے. میں گالی دوں گا اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو، یہ اللہ تعالیٰ کے دشمنوں. سبحان اللہ، یہ شیخ صاحب کے الفاظ ہیں. یعنی دیکھیں کس طریقے سے الزام تراشا کہاں تک پہنچی، رسالے سے دستبرداری پر تاندہ لگائے، تہمت لگائی، اب پھر نعوذ باللہ اس وجہ سے جس نے رسول کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے، کیونکہ شیخ ربیع نے نعوذ باللہ اس کی بھی یعنی نفی کی ہے، اس کا بھی انکار کیا ہے، دیکھیں بات کہاں تک پہنچا دی. تو نعوذ باللہ یہ اللہ تعالیٰ کو بھی گالی دیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گالی بھی دیتا ہے، صحابہ جو موجود تھے ان پر بھی طعن، ان کو بھی گالی دیتا ہے. دیکھیں اہل بدعت کیا کرتے ہیں، جو آپ کے مخالفین ہوتے ہیں نا، جب وہ دائرہ انصاف سے نکل جاتے ہیں اور ظلم کرنا شروع کر دیتے ہیں، دیکھیں کتنا دور جا سکتے ہیں. میرے بھائی یہ آپ بعض لوگ پریشان ہو رہے ہیں، یہ وطیرہ یہی ہے ان لوگوں کا، طریقہ یہی ہے، پریشان نہ. آپ دیکھ رہے ہیں کچھ ایسے آج، یہ اپنے آپ کو سلفی شیخ ربیع کہتے ہیں، اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں. یہ چند مثال بھی نام بھی لے گئے شیخ صاحب آگے، کہ صرف نام لینا کافی نہیں ہے. عجب بات ہے، بعض لوگ اپنے آپ کو سلفی بھی کہتے ہیں اور دیکھیں کیا کچھ نہیں کر رہے. آپ بات کون سی کرتے ہیں، آپ کتنے زام تراشے کرتے ہو، کیا تہمتیں لگاتے ہیں. وہی چیز جو شیخ ربیع کے ساتھ ہوئی تھی وہی ہر زمانے میں ہوتا ہے، یہ سلف کے زمانے سے صحابہ کرام کے دور سے لے کے تا قیامت رہے گا. سوال یہ ہے کہ آپ لوگ کہاں پہ ہیں, میں کہاں پہ ہوں, آپ کہاں پہ ہیں, آپ جو بات کر رہے ہیں اس میں کوئی جھوٹ تو نہیں ہے, فریب تو نہیں ہے, دھوکہ تو نہیں ہے. آپ اگر کسی کا رد کرنا چاہتے ہیں انصاف کی بنیاد پر ہے یا ظلم کی بنیاد پر ہے؟ واللہ جس کو تھوڑے اللہ تعالی نے عقل دی اور سمجھ دی ہے وہ اچھی طرح سمجھ لیتا ہے کہ اصل بات کیا ہے, اور جس کی بصیرت اللہ تعالی نے قمص کر دی ہے اس کو پھر آپ دن رات ہی بتاتے رہیں حق کیا ہے اور باطل کیا ہے, اس کو فرق نہیں پڑتا. آگے دیکھیں شیخ صاحب فرانس شیخ ربیع حفظہ اللہ, یہ ان میں سے میں یہ بعید نہیں سمجھتا ہوں کہ ان میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو زندیق ہیں دین اسلام کے, جو دشمن ہیں اور جو دین اسلام سے جنگ کرنے والے ہیں. یعنی ایک شخص ہے جس نے زندگی ساری بدعت کے خلاف جنگ کی ہے, چھوٹی اور بڑی بدعت کے خلاف, چھپی ہوئی اور واضح بدعت کے خلاف, اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف دعوت بھی دیتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی دعوت بھی دیتا ہے, لا الہ الا اللہ سے لے کے امامۃ الارض عن الطریق یعنی کسی موذی چیز کو راستے سے ہٹانے تک, اور نماز کے معاملات ہوں یا زکوٰۃ کے یا روزے کے یا حج کے یا عقیدے کے, الى آخره. یعنی شیخ صاحب فرماتے ہیں, یعنی شیخ صاحب کی دعوت دیکھیے, ربیع حفظہ اللہ کی دعوت 50 سال سے زیادہ ہو گئے. یہی دعوت ہے توحید کی, اتباع سنت کی, ٹھیک ہے نا, نماز کے مسائل دیکھ لیں, فتاوی دیکھ لیں آپ, یعنی وہ کون سے دین کا حصہ جس میں انہوں نے بات نہیں کی, نصیحت نہیں کی. شیخ صاحب فرماتے کہ کوئی شخص اس طریقے سے بدعت کو دیکھے, چھوٹی سے بڑی بدعت تک بھی انہوں نے رد کیا ہے, گروہوں کو دیکھ لیں یا اشخاص کو دیکھ لیں جو اہل بدعت میں سے ہیں, سب کا رد کیا ہے دلیل کی روشنی میں اور علم و بصیرت کی بنیاد پر, عدل و انصاف کے دائرے میں اور ادب کے دائرے میں. اب دیکھ لیں آپ کہیں پہ گالی گلوچ ہے, کہیں پہ کوئی ایسی بات ہے, ساری باتیں بالکل واضح ہیں. شیخ صاحب فرماتے جس شخص کی زندگی ایسی گزری ہو وہ پہ یہ تہمت لگاتے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کا دشمن ہے, یا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ گالی دیتا ہے, یا اللہ کے رسول گالی دیتا ہے, یا صحابہ کو گالی دیتا ہے, یعنی کبھی کوئی سوچ سکتا ہے؟ سبحان اللہ. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں واللہ, شیخ صاحب فرماتے ہیں اپنے طریقے اپنے تعلق سے قسم کھا کے فرماتے ہیں, میں ایک شخص کو دیکھتا ہوں جو سترے کے بغیر نماز پڑھتا ہے تو مجھے بہت دکھ ہوتا ہے, اور میں اس کو بھی نصیحت کرتا ہوں, مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ یہ سترا ہے, سترے کے بغیر کیوں نماز پڑھ رہا ہے, اس نماز سے سترا جو سنت ہے, یعنی سنت کے میرے دل میں تکلیف ہوتی ہے, درد ہوتا ہے کہ یہ بندہ سنت کو کیوں چھوڑا ہے, اور میں اسے جا کے نصیحت کرتا ہوں وللہ الحمد, میں امر معروف بھی کرتا ہوں نہیں منکر بھی کرتا ہوں وللہ الحمد, اور اللہ تعالیٰ کے دین کے سے محبت اور احترام الحمدللہ جو اللہ نے مجھے دیا ہے اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے, اور اس پر جو غیرت ہے دین غیرت جو اس پر الحمدللہ جو ان میں سے کسی کے پاس بھی نہیں ہے الحمدللہ. شیخ صاحب فرماتے ہیں جو کہ مخالفین ہیں اور پھر یہی کہتے ہیں کہ ہمارے اندر دینی غیرت ہے, اس کے بعد کہ جب انہوں نے سلفیوں کو ہلاک کیا ہے اور ان کو گھیر کے رکھا ہے اپنی ان یعنی تہمتوں سے, اور بہت بھی خطرناک اور حضور کے راستے سے اختیار کر کے ان پر یعنی حملہ آور ہوئے اہل سنت پر, شیخ صاحب فرماتے ہیں شاہد یہ ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے ان کی تبدیع کی ہے, جو کہتے ہیں لفظ بالقرآن مخلوق. کس لیے تبدیع کی ہے؟ کیونکہ ان کا کوئی سلف نہیں ہے, ہم یہی کہتے ہیں کہ تمہارا کون سلف ہے اے حدادی, ان فتنوں میں جو تم نے ایجاد کی ہیں, اس تعصیب میں تمہارا سلف کون ہے؟ یہ جو قواعد جو تم لے کے آئے ہو, یہ قواعد اور اصول جو تم لے کے آئے, تمہارا سلف کون ہے جس کے ذریعے تم سلفیوں کو اور سلفیت کو ہلاک کرنا چاہتے ہو؟ جب وہ تمہیں نصیحت کرتے ہیں تو ان کے خلاف جنگ چھیڑ دیتے ہو جو کبھی بھی ختم نہیں ہوتی تمہارے جھوٹوں سے اور تمہارے فجور سے, اور تمہارے نزدیک جو فاجر ہے وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے اولیاؤں میں سے, اللہ تعالیٰ کے دین کا محافظ بھی وہی بن جاتا ہے, اور وہی جبکہ وہ سنت اور سنت کے خلاف اس نے جنگ کی ہوئی ہے, اور وہی اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کرتا ہے جو حقیقت مجرم ہے اور اللہ تعالیٰ کے اولیاء کو یعنی خلاف جنگ کی ہوئی ہے, اور یہ حقیقت یہ ہے کہ یہ دشمن اللہ تعالیٰ کا, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اسلام کا اور دین اسلام کے تعلق سے تنازعوں کی بات بھی کرتا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں ہم نے کبھی نہیں سنا ہے, یعنی اتنے الزام تراشیاں کرتے ہیں, جھوٹ باندھتے ہیں اہل حق پر جو صحیح دعوت کا کام کرتے ہیں, لوگوں کو صحیح نصیحت کرتے ہیں, یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہی اللہ کے دین کے محافظ ہیں, یہی حق پر ہیں, اور جو صحیح کام کرتے ہیں جو صحیح محافظ ہیں ان پر تبدیع کرتے ہیں اور الزام تراشے کرتے ہیں, جیسے فرماتے ہیں ہم نے کبھی یہ بات نہیں سنی. یہ جو اصل اصل جیل ہے جس کا انہوں نے تمسک کیا ہے, جیسا فرماتے ہیں یہ اصل اصیل ہے, اسے اچھی طرح تھام کے رکھ لو. جس کو سلف نے بھی اس کا اقرار کیا ہے تمام دین کی ابواب میں, کوئی چیز نہیں لے کے مت آئیں, جو اصول تأصیلات سلف سے ثابت ہے وہی کافی ہیں. ان میں سے جو بھی اب آتا ہے وہ کہتے اصول تأصیل کی بات کرتے ہیں. دیکھ لیں عدنان عرعور کو دیکھ لیں, یہ بھی بھاگتا دوڑتا تھا, وہ کہتے ہیں اصول تأصیل اور فاسد اصول لے کے آتا تھا. پھر ابو حسن جو ہے وہ آیا اس کے بعد اور اس نے اصول تأصیل کی بات کی, یہ بھی کہتا تھا اصول اور اصول, اور پھر خود فاسد اصول لے کے آیا ہے. اور فالح آیا ہے, اس نے بھی اصول اصول کی بات کی ہے اور فاسد قواعد لے کے آیا ہے. یہ اپنی گمراہی کے لیے راستے آسان کر دیتے ہیں اور فتنوں کے لیے بھی اصول و تأصیل کی بات کرتے ہوئے, اور اپنے ان فاسد اصولوں کو جو صوفی کے لیے یعنی جو سلف کے اصول کو ہلاک کرنے کے لیے ہیں, یعنی سلف کے اصول کے مخالف ہیں سارے, ان کے اپنے ایجاد کردہ اصول ہیں, اور حقیقت یہ کہ سلفیت کے خاتمے کے لیے ہیں. ابو الحسن جو ہے یہ سلفیوں کے خلاف جنگ کرتا تھا یمن میں اور ہر جگہ پر, کہ یہ حدادی ہیں, اور یہ کہتا تھا کہ یہ حدادی ہیں اور میں ان کو عنقریب جو ہے نا ان کا اراد فاش کر دوں گا, بتاؤں گا کہ حدادیوں کے اصول بھی بیان کروں گا. پھر بعد میں شاہ صاحب فرماتے ہیں اس شخص نے حدادیوں کے ساتھ اپنا ہاتھ ملا لیا ہے, ان کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال دیا ہے, اور کیونکہ ان کا ہدف ایک ہی تھا, ان کا ایک ہی گول تھا, اور یہ ہے کہ سلفیوں کو ہلاک کرنا ہے. اس لیے جب یہ حدادی فرقہ کا ظہور ہوا اب فالح کی قیادت میں, اس کے ان حدادوں کے خلاف اس نے ایک بات بھی نہیں کہی, اور اپنے حقیقت پر قائم ہوئے, اپنے اصول پر بھی, اپنے فتنے پر, اور تمام مشکلات جو وہ لے کے آئے ہیں, ایک ہی بات ان کے خلاف اس یعنی فالح نے ایک بات بھی نہیں کی, ابو الحسن نے اور فالح نے بھی بعد میں ایک بات بھی نہیں کی ان کے خلاف, بلکہ ان کے جو ساتھی ہیں اس کے ساتھ یعنی حدادیوں کے ساتھ جو ہے مل کر کام کرتے ہیں, ان کی مدد و اعانت کرتے ہیں جو جدید حدادیہ ہیں, اور اپنے جو بھی ان کے جو یعنی فاسد اصول ہیں ان کو نشر شاید بھی کرتے ہیں, اور مکر فریب سے یہ کھلواڑ کرتے ہیں. ان کا ایک ہی, ان تمام لوگوں کا ایک ہی ہدف ہے, یہ آتا ہے اور سلفیت پر ضرب لگاتا ہے اور اس دعوت کو یعنی تمیع کرتا ہے, اسے نرم کرنے کی کوشش کرتا ہے, اور یہ آتا ہے اس میں شدت اختیار کر کے بات کرتا ہے تاکہ سلفیوں کو اور تاکہ سلفیت کو ہلاک کر دے, اور دونوں مل جاتے ہیں ایک ہی مقصد میں, اور اس میں ایک دوسرے سے تعاون کرتے ہیں تو اچھی طرح جان لیں. ان میں سے ایک سختی سے کام لیتا ہے, دوسرا نرمی سے کام لیتا ہے, ان کا ہدف ایک ہی ہے, سختی والے کا بھی نرمی والے کا بھی, کہ سلفیت کا خاتمہ ہو اور سلفی علماء کا خاتمہ ہو. جیسا فرماتے ہیں اس طرف ہمیں کھینچا ہے یہ فتنہ جو ہے جو قائم ہے, جو یعنی مسلمان کو چاہے کہ اسے یعنی نیند میں نہ ہو, اسے خبردار رہے ہمیشہ, اور تاکہ اچھی طریقے سے ان کے مکر و فریب کو یہ جان لے اور ان کے ان اہداف کو بھی جان لے جو یہ چاہتے ہیں. یہ بڑا عظیم فتنہ ہے, شیخ صاحب فرماتے ہیں اللہ کی قسم بہت ہی بڑا عظیم فتنہ ہے, اور اللہ کی قسم پھر شیخ صاحب اٹھاتے اور فرماتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑھ کر یہ فتنہ ہے جو عسکری جنگیں ہوتی ہیں دعوت السلفیہ پر, یعنی اگر کوئی اپنے اصلے سے دعوت السلفیہ پر حملہ آور ہو, یہ جو فتنے یہ لوگ جو لے کے آئے ہیں اپنے زبان و کلام سے, ان فاسد اصولوں سے جو لوگوں نے گھڑے ہیں, یہ ان اصل کے جو جنگیں ان سے بھی زیادہ خطرناک ہیں سلفی دعوت پر. لیکن یہ چیزیں جو ہیں سب ادراک کوئی نہیں کرتا, ادراک وہی کرتا ہے, سمجھتا وہی جو ان کے خلاف جس نے یہ جنگیں کی ہیں, جیسے کہ امام ابن حنبل رحمہ اللہ نے جہمیہ کے خلاف جنگیں کی تھی, اور ان کے تمام جو دسائس ہیں چھپی چیزیں وہ اچھی طرح جانتے تھے. جیسا فرماتے دور حاضر میں اس وقت جو ان فتنوں اور احزاب کے خلاف جس نے جنگیں کی ہیں, اور جو ان کے ساتھ جو چیزیں نکلی ہیں اور واضح ہوئی ہیں, وہ اچھی طرح جانتا ہے ان کے مکر و فریب کو, اور جو یہ چیز چھپاتے ہیں یعنی اہل سنت پر. اگر کوئی شخص آتا ہے ان کی مخالفت کرتا ہے اور ان کے بارے میں نہیں جانتا تو یہ شخص مسکین ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدم عطا فرمائے حق پر, ہمیں اور آپ کو, اور فتنوں سے ہمیں بچائے جو ظاہر اور جو باطن ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں میں تمہیں سوء ظن کی بات نہیں کرتا لوگوں کو کہ آپ بدگمانی کریں، لیکن جو حدادی ہیں ان کا امر جو ہے، ان کا معاملہ بالکل واضح ہے، اور واللہ یہ ظنون میں سے نہیں ہے، بدگمانیاں نہیں ہیں، واللہ من البدیہیات والیقینیات عندنا. شیخ ربیع اللہ فرماتے ہیں یہ ہمارے نزدیک جو ہیں حدادیوں کا مسئلہ جو ہے، یہ جو تبدیع میں غلو کرنے والے لوگ ہیں ان کو حدادی کہتے ہیں، یہ ہمارے نزدیک بدیہیات والیقینیات میں سے ہیں. ان کا معاملہ جو ہے اور ان کا شر جو خطرہ جو ہے ہمارے نزدیک بدیہیات میں سے، یعنی معمول اور عام باتوں میں سے جو بالکل واضح ہیں، جس کے لیے جو کسی بھی عاقل کے لیے جائز نہیں کہ اس میں تردد یا شک کا شکار ہو. اور یہ لوگ جو ہیں اللہ کی قسم اسلام پر میرے نزدیک روافض اور البدع سے بھی زیادہ خطرناک ہیں، زیادہ خطرناک ہے اور زیادہ سختی کرنے والے ہیں، اور ان سے بھی زیادہ حقد رکھنے والے ہیں اور بغض نفرت کرنے والے ہیں اور تکلیفیں پہنچانے والے ہیں اہل سنت پر، ان تمام فرقوں سے. اللہ کی قسم ہم نے روافض پر بھی رد کیا تھا، شیخ ربیع اللہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم ہم نے روافض پر بھی رد کیا تھا، ان لوگوں نے خاموشی اختیار کی. صوفیوں پر بھی رد کیا تھا، انہیں بھی ادب کے دائرے میں رہ کر رد کیا، چھوٹے موٹے رد انہیں بھی کیے اور ان کا پھر معاملہ بھی ختم ہوا، لیکن یہ جو ہے ان کا فتنہ ختم ہوتا ہی نہیں ہے اور اسی جھوٹ پر قائم ہے، تو اس کا معاملہ جو ہے امر جو بہت بہت زیادہ خطرناک ہے. اس لیے خبردار رہیں آپ ہر جگہ پہ جہاں پر ابھی آپ رہتے ہیں، چاہے جزیرہ عرب میں رہیں، جزائر میں، یورپ میں، امریکہ میں، ہر جگہ پر یہ جماعت جو ابوالحسن کی، اس کے تعلق سے خبردار رہیں. یہ اب جو ہیں یہ اور حدادی جو ہیں ایک ہی چیز ہیں، ان سے خبردار رہیں. میں تمہیں ان لوگوں سے یا ان سے تحذیر کرتا ہوں. پھر آخر میں دعا پڑھتے ہیں، نسأل الله أن يكفينا شرهم ونعوذ بالله من شرورهم ونذرأ به في نحورهم هم وكل كائن الإسلام، والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، آمين رب العالمين. يا شيخ صاحب نے چند جملے بیان کیے ہیں ان فتنہ ور لوگوں کے تعلق سے، جو فتنے باز ہیں یہ ہر دور میں رہتے ہیں، اور جھوٹ اور ان کا جھوٹ اور فریب کسی سے مخفی نہیں ہے، جو اہل عدل و انصاف والے طلاب علم اور علماء ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں. دیکھیے یہ جو جنگیں ہو رہی تھیں نا شیخ ربیع کے خلاف، تمام علماء موجود تھے، شیخ بن باز بھی تھا، شیخ بن عثیمین بھی تھے، شیخ صالح فوزان بھی حفظہ اللہ، تمام موجود تھے، اور ان تمام نے ان کا رد کیا ہے، ان حدادیوں کا رد کیا ہے. اور شیخ ربیع حفظہ اللہ کی طرف وہ باتیں منسوب کی ہیں جو انہوں نے کہی نہیں ہیں. نہیں دیکھیں اب ایمان کی تعریف کی بات آئی ہے کہ کم ہوتے یہاں تک کہ اس کا کچھ باقی رہتا نہیں ہے، کہتے تمہارا سلف کون ہے اس میں، جب وہ کہ جنس العمل کی بات کہ تمہارا سلف نہیں ہے تو تمہارا بھی اس میں کوئی نہیں ہے. اب جنس العمل کی بات دیکھے واقعی اس کا کوئی سلف نہیں ہے، کہاں سے بات آئی ہے؟ تم لوگوں نے ایجاد کی ہے، اس لیے یہ بدعت ہے. بدعت کیوں کہا؟ کیونکہ امام احمد بن حنبل نے فرمایا جو لفظی ہیں وہ بدعتی ہیں، ایسے بات ہے نا. تو سلف تو ہے نا شیخ ربیع، تمہارا سلف کون ہے اس میں؟ کہ پھر آپ نے بات کی ہے نا کہ کم ہوتا یہاں تک کچھ رہتا نہیں، تو نصوص کہاں گئی ہیں؟ نصوص کی بنیاد تو ہے، پھر امام بخاری کا نام لیا ہے، امام احمد حنبل کا نام، کتاب پڑھیں انہوں نے کہا، ان کو پتہ بھی ہے کہ وہ غلط ہے، پتہ بھی ہے کہ الزام تراشی کر رہے ہیں، لیکن صرف عوام الناس میں ایک شوشہ چھوڑنا ہے کسی عالم کے خلاف، کسی طالب علم کے خلاف. آج کل یہ طریقہ رہے کسی کو گرانے کے لیے، آپ کسی کوئی تہمت لگا دیں، وہ بات کوئی اور کر رہا ہے، آپ اس کی طرف گھما پھیر کر کوئی اور چیز آپ اس پہ تہمت لگا دیں، اور اسی پر قائم رہیں اور مزید جھوٹ بولتے رہیں تاکہ لوگوں میں یہ فتنہ شروع ہو جائے اور لوگ جو ہے کشمکش کا شکار ہوں، تذبذب کا شکار ہو جائیں. ارے یہ بندہ کس کے خلاف تو بات تو ہوئی ہے، اچھا بات تو خلاف ہوئی ہے، بات سچے غلط ہے تو اتنا تو حق بنتا ہے کہ بندہ تحقیق کرے. کچھ تو بغیر تحقیق کے بس کسی نے کہہ دیا بات ختم ہو گئی، نہیں کسی نے کہا کہنے والا کون ہے، اب عدنان عرعور ہے یا فالح ہے یا ابوالحسن، معروف ہیں سب، سب نے کر رد کیا، سب علماء سلف علماء تمام نے کر رد کیا ہے، معروف ہے لوگ کون ہیں. اب یہ اگر کہتے کہ فلان سلف عالم جو ہے اس پر طعنہ زنی کرتے ہیں اور تہمت لگاتے ہیں تو بات مان لینی چاہیے. شیخ صاحب فرماتے ہیں جن لوگوں نے زندگی لگائی ہے دعوت السلفیہ میں، ان کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو گالی دیتا ہے، اللہ کے رسول کو گالی دیتا ہے. اب یہ لوگ دین اسلام کے دشمن ہو گئے، اور ان لوگ یہ جو طعنہ زنی کر رہے ہیں، جو تہمتیں لگا رہے ہیں، جھوٹی تہمتیں، ان کے اندر دینی غیرت جا گئی ہے، سبحان اللہ. یعنی جیسے کہ آج بدعتی جو ہے اہل بدعت میں سے صوفی وغیرہ جو ہے، اب جب دعوت تبلیغ کی بات کرتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں تبلیغ جماعت کو دیکھ لیں آپ لوگوں نے کیا کہ جتنا کہ ان لوگوں نے کیا، اور طعن کرتے ہیں اور جھوٹے پھر اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے پھر تہمتیں لگاتے ہیں اور الزام تراشے کرتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس کچھ ہے نہیں. تو اس لیے عدل انصاف سے کام لیں. دیکھیں علماء معصوم نہیں ہیں، طلب علم بھی معصوم نہیں ہیں، اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے اس کی نشاندہی کریں، اس کا ثبوت پیش کریں اور نصیحت کریں. اور سلفی علماء اور طلبہ علم کا یہ ایک واضح ان کی ایک نشانی ہے کہ وہ اپنی غلطی کو تسلیم بھی کر، جب ثابت ہو جائے غلطی کو تسلیم بھی کرتے اور جو بھی کرتے حق کی طرف. سبحان اللہ، یہ کسی نے کہا ہے کہ سلفی علماء اور طلبہ علم حق کی طرف رجوع نہیں کرتے؟ لیکن اس کے ایک اصول ہوتے ہیں، اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے، پہلے ثابت تو کرے نا. اب شیخ ربیع پہ کتنے تہمت لگے، پھر کہتے ہیں رجوع بھی نہیں کرتے، اور پھر رجوع کس چیز ہے؟ جو بات کہیں اس سے رجوع کریں. یہ بات بھی بڑی معروف مشہور تھی، ان لوگوں نے لوگوں یہی تہمت لگے. شیخ صاحب تو جو ہیں بڑے ضدی قسم کے ہیں اور بڑے سخت قسم کے ہیں اور بڑے متکبر، رجوع نہیں کرتے حق کی طرف. میرے بھائی غلطی ثابت کرو نا پہلے. جنس العمل کی بات تم لوگوں نے ایجاد کی، شیخ صاحب تو نہیں کی جنس العمل کی بات. پہلے ثابت کرے کہ شیخ صاحب جنس العمل کی بات کی ہے، پھر آپ بات کریں. جنس العمل تو تمہارا ایجاد کر بدعت تھے، شیخ صاحب نے اس کا رد کیا ہے، اب الٹا ان پہ الزام تراشیں کر رہے ہیں کہ مرجی ہو گیا ہے. صلح حدیبیہ کے موقع پر سمجھاتے ہیں کہ مصالح مفاسد کی بات ہو رہی ہے، مصالح حق تو آگے کیا جا رہا ہے دین اسلام کے لیے. کہتے رسالت سے دستبردار ہو گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مصلحت ہے، اپنے طرف سے باتیں تہمت ہے. پھر کہتے رجوع بھی نہیں کرتے، رجوع کس چیز سے کرے بتائیں مجھے؟ وہ جو بات کبھی انہوں نے کہیں نہیں ہے، نہ ان کو کبھی ذہن و گمان میں تھی. اس لیے پہلے تو غلطی ثابت کریں. ہم یہ نہیں کہ ہمارا علماء معصوم ہے، طلب علم معصوم نہیں ہے، نہ علماء معصوم ہیں، لیکن پہلے غلطی ثابت کریں. جب غلطی ثابت ہو جاتی ہے دلائل کی روشنی میں، پھر علماء کی طرف وہ بات کو لے کے جایا جاتا ہے. علماء دیکھتے پھر مان بھی لے، تسلیم بھی کرتے ہیں غلط ہے. کس نے کہا ہمارا علماء اور ہمارا طلب علم جو ہے وہ غلطی تسلیم نہیں کرتے جب ثابت ہو جاتی ہے؟ سبحان اللہ، یہ اور الزام ہے اور تہمت ہے. اس لیے عدل انصاف سے کام لے. یاد رکھے اگر آپ دنیا میں کسی کو گرانا چاہتے ہیں نا، ناجائز، اللہ کی قسم میں کہہ رہا ہوں، آپ نے خود نہیں بچنا. دیکھیں جو شیخ صاحب پہ طعنہ زنی کرتے تھے، امام حنبل کے زمانے سے دیکھ لیں آج کے زمانے تک، احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے خلاف کیا کچھ نہیں کیا. آج کون باقی کوئی جانتا ہے اس وقت کون جامع تھے؟ ابن بن دعاد جب نام آتا ہے نا تو مذمت کرتے ہوئے آتا ہے، امام احمد بن حنبل کے نام کے بعد آتا ہے، پہلے نہیں آتا. اگر اس وقت کوئی جانتا ہے اسے، اس لیے جانتا ہے کہ وہ بدعتی تھا اور بہت بڑا بدعتی تھا جس نے یہ کفری عقیدہ لے کے آیا تھا کہ قرآن مخلوق ہے، اور ازمائش کی وجہ بنا، فتنے کی وجہ بنا تھا اہل سنت پر. سبحان اللہ، امام احمد حمل کو آج بن کہتے امام اہل سنت. امام بخاری پر دیکھیں تہمتیں لگائی ہیں، آج دیکھیں امام بخاری کہاں پہ. سبحان اللہ، اسی طریقے سے آگے دیکھیں آپ، دور حاضر میں دیکھ لیں، شیخ ربیع کو دیکھ لیں، شیخ عبید کو دیکھ لیں، اور تمام سلف علماء کو شب باز کے تعلق سے دیکھ لیں کہ آج بھی صوفیوں کو برا بھلا کہتے ہیں، لیکن کون ہے؟ سب سے بڑی بات حداد کی جو نشانی ہے وہ یہ ہے کہ تبدیع میں غلو کرتے ہیں. ان کے نزدیک جو بھی غلطی کرتا ہے چھوٹی سی وہ بدعتی ہے، یہاں تک کہ امام نووی بدعتی ہیں، امام اپنا ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ بدعتی ہیں، شیخ ابن تیمیہ کو بھی نہیں چھوڑا لوگوں نے، ابن القیم کو نہیں، ابن القیم بدعتی ہیں. ابھی کہ سنت میں سے کون ہے بتائیں ذرا مجھے، جو ہر بات کو دیکھ کر یہ لوگ تبدیع کرنا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے جو بدعتی کی تبدیع نہیں کرتا وہ بھی بدعتی ہے. یہ محمود الحداد جو راز میں گزرا ہے اور یہ معروف بندہ ہے، اس کے ساتھ جو ہے نا یہ سارے جو تبدیع میں غلو کرنے والے ہیں ان کے پیچھے لگے ہیں. یہ اپنے آپ کو پہلے سلفی کہتا تھا، کرتے کرتے غلو کی طرف چلا گیا تبدیع میں. وہ کہتے کہ اصول تو ایک ہونا چاہیے، کیوں تبدیع نہیں کرتے؟ جو اشعری وہ اشعری ہے، اشعری مبتدیہ ہیں، تو ابن حجر عسقلانی جو ہیں یہ کیوں بدعتی، یہ اشعری کیوں بدعتی نہیں ہے، امام نووی کیوں بدعتی نہیں ہے، ابن القیم کیوں بدعتی نہیں ہے، فلان کیوں بدعتی نہیں، کیوں کرتے سوال نشان، پھر سوال نشان ہٹا کے کہا یہ بدعتی ہے. تو یہ غلو کرتے تبدیع میں، کہ یہی یعنی ایک ترازو دیکھنے کے لیے جو غلو میں تبدیع کرتے ہیں وہ حدادی، ان کو حدادی کہتے ہیں. بارک اللہ. برحال یہ چند نصیحتیں تھیں. جی وہ اگر آپ رجوع کرتے وہ پھر یہ بھی نشان ہے کہ آپ غلطی کو تسلیم کر کے حق کے رجوع کرتے ہیں، وہ بھی قبول نہیں کرتے. حدادی جو ہیں کہتے ہیں غلطی ہوگی بات ختم ہوگی، تبدیل ہو گئی، بس واپسی کا راستہ بند ہے، ختم ہو گیا، نعوذ باللہ. بہرحال تو ایسے لوگ بھی ہیں، جیسے صاحب اسی بار بار فرماتے ہیں، میں تمہیں خبردار کرتا ہوں جہاں پر بھی ایسے اس قسم کے لوگ ہو آپ ان سے خبردار رہیں. اور نام لے کے شیخ صاحب نے ان کے بارے میں بتایا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ بھی انہی میں سے ہیں، یہ سلفیت کا لبادہ اوڑھ کر آتے ہیں کہ ہم سلفی ہیں اور پھر آپ کے بڑے خیر خواہ بنتے ہیں، اینڈ میں آپ دیکھیں ان کے ہاتھ میں ہاتھوں کا ملا ہوتا ہے. اور یہی فرق ہے شیخ ربیع رحمۃ اللہ کا اور ان لوگوں کا. شیخ ربیع نے پہلے دن سے کہا حدادی ہیں، پہلے دن سے ان کے خلاف جنگ کی ہے اور ثبوت پیش کی ان کے کتابوں سے، ان کے اقوال سے اور قرآن سنت کی روشنی ان کو تولا سلف کے اقوال سے کہ کیوں غلط ہے اور کیوں یہ بدعتی اقوال ہے، کیوں یہ طریقہ غلط ہے، یہ غلو کا راستہ ہے، آج تک اس پر قائم ہے. اور یہ لوگ جو شروع میں بڑے سلفی بنتے تھے اور ان کی مخالفت کرتے تھے، شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ آخر ان کے ہاتھ میں ہاتھ ملایا اور آج تک ان کے خلاف ایک بات بھی نہیں کی. وجہ کیا ہے؟ یہ سب کا ایک ہی ہدف ہے، ایک ہی ٹارگیٹ ہے کہ سنت والجماعت سلف دعوت کا مقلہ کرنا ہے، کا خاتمہ کرنا ہے اور سلف کو ہلاک کرنا، ان کو گمراہ کرنا ہے. آخر میں ہوا کیا ہے؟ خود گمراہ ہوئے. کہاں ہیں آج؟ کہاں ان کے تقلید کرنے والے مقلدین کہاں ہیں ان کے؟ کچھ نہیں. دیکھیں حق ہمیشہ رہتا ہے اور باطل آہستہ آہستہ جو ہے ختم ہو جاتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ آپ کہاں پہ کھڑے ہیں. جب آپ حق پر قائم ہیں، اہل حق کے ساتھ کھڑے ہیں، تو الحمدللہ آپ کو کسی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر آپ اہل باطل کے ساتھ ہیں یا آپ شکوک و شبہات کا نشانہ ہیں، تو پھر اپنا معالجہ کریں اور صحیح راستہ اختیار کریں اس سے پہلے کہ آپ کو وقت نہ ملے. اور یہی اصل دعوت ہے، دعوت السلفی اور سلفی علماء کی، کہ انہوں نے ہمیشہ ہر وقت ہر آن میں خبردار کیا ہے اہل سنت کو اور طلاب علم کو کہ وہ حق راستہ اختیار کریں اور انصاف کا راستہ اختیار کریں، ظلم اور باطل کے راستے سے دور ہو جائیں، کیونکہ ہلاکت کے سوا، گمراہ کے سوا کچھ ہے ہی نہیں اس راستے میں. اسی زمانے میں ہوا ہے، میں نہیں جانتا اس کے بارے میں، زندہ کے بارے میں، لیکن اس کی یہ باطل منہج اور باطل سوچ اور باطل فکر ابھی بھی زندہ ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.